بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین گرامی، امام مہدی سلام اللہ کے حوالے سے سلسلہ ابحاث میں سے آج چھٹی نشست ہے. آج ہماری بحث کا موضوع امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی غیبت ہے. اس سے پہلے ہم امام زمانہ کے حوالے سے آشنا ہوئے، آگاہ ہوئے، اور یہ وہ دور تھا کہ جو انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں گزارا. ان کی وفات پرسوز کے بعد، اس شہادت عظمیٰ کے بعد، امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف پردہ غیبت میں چلے گئے. یہاں سے امام زمانہ کی غیبت کا دور شروع ہوا، اور یہ دور ابھی تک جاری ہے. یہاں جو دو نقطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو غیبت تھی امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی، یہ اچانک پیش نہیں آئی، بلکہ اس کی خبر جو ہے وہ شروع سے ہی دی گئی. جس طرح امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی خبر دی گئی، اسی طرح ان کی غیبت کے بارے میں بھی شروع سے ہی بتایا گیا. لہذا ان کی غیبت کی جو احادیث ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئیں، اور بعد والے ائمہ بھی اپنے ادوار میں بیان کرتے رہے. تو اماموں کے خاص اصحاب، مکتب اہل بیت سے وابستہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ آخری حجت خدا نے جو ہے وہ غائب ہونا ہے ایک مدت تک. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک حجت الہی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں بھی ہو لیکن پردہ غیبت میں ہو. اس سے پہلے بہت ساری الہی حجتیں انبیاء اور رسل اور اول العزم پیغمبروں کی شکل میں بھی، وہ بھی کچھ مدت تک جو ہے پردہ غیبت میں گئیں، اور یہ جو غیبت تھی وہ کچھ الہی مسلطوں کی بنا پر تھی کہ جو بن نتیجہ لوگوں کے لیے ہی سود مند تھے، مفید تھے، جن کی بنا پر ان کو غیبت اختیار کرنی پڑی، اور پھر مناسب وقت میں وہ ظاہر ہوئے اور اسی ہدایت کا جو کام تھا اور مشن تھا اس کو آگے بڑھایا. ان تمام ابحاث سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غیبت کا معنی کیا ہے. غیبت کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امام موجود نہیں ہے. غیبت کا معنی یہ ہے کہ امام موجود ہے لیکن دیکھے یا پہچانے نہیں جاتے. ہم بعض روایات میں یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کا یہ معنی کیا گیا کہ امام کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن بعض روایات میں یہ معنی کیا گیا کہ آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن پہچان نہیں سکتی. تو نتیجتاً یہی ہے کہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں نے ایک افسانہ جزیرہ خضرہ جو ہے اس کو مشہور کیا ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے، اور ہماری دوسری روایات کے ساتھ اس کا جو مضمون ہے وہ بھی متناقض ہے. نتیجہ تو ہمارے محقق علماء جو ہیں اس کو رد کرتے ہیں. امام جو ہیں وہ وہیں رہتے ہیں جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، اور اسی سرزمین اسلام کے اندر ہی وہ سفر کرتے ہیں، یہیں وہ رہتے ہیں. جیسے روایات میں کہ حجت خدا مشرق سے مغرب تک جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی جاتی ہے، لوگوں کو ملتی ہے، لوگوں کو سلام کرتی ہے، انہی راستوں میں، انہی بازاروں میں وہ بھی آتے جاتے ہیں. صرف ہے کہ یا تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس حد تک ہم معرفت کے مقام پہ نہیں پہنچے ہوئے، یا اگر پہنچے ہوئے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے. ہو سکتا ہے ان کو ناکار آنکھوں نے کئی بار دیکھا ہو، لیکن چونکہ ابھی حکم ظہور نہیں ہوا تو ہم انہیں بے عنوان امام نہیں پہچان رہے. لہذا اس حوالے سے جو روایات ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہے، راستوں میں موجود رہتی ہے، ان کے گھروں میں آتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے اور وہ انہیں دیکھتی ہے، لیکن آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی جب تک خدا کی مرضی اور اس کا وعدہ پورا نہ ہو۔ ایک اور روایت کے مطابق امام مہدی سلام اللہ حج کے دنوں میں ہر سال حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں، لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ اب یہ کہ اس سے پہلے کون سی الہی حجت جو ہیں وہ پردہ غیبت میں گئیں، اس حوالے سے بہت سارے انبیاء کے نام ذکر ہیں، مثلا حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، اور اسی طرح ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عرصہ تک غیبت اختیار کی، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، جیسے آپ ہجرت کے بعد جو ہے کچھ دن تک جو ہے وہ غار ثور میں رہے۔ اسی طرح باقی انبیاء جو تھے انہوں نے بھی کچھ مدت تک، ہو سکتا ہے یہ مدت کچھ دنوں پہ ہو، مہینوں پہ ہو، حتیٰ کہ سالوں پہ بھی ہو، انہوں نے پردہ غیبت کو اختیار کیا۔ اسی لیے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی غیبت کا موضوع مطرح ہوتا ہے اور اصحاب جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، تو امام جو مختلف جواب دیتے ہیں ان میں سے ایک جواب یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اس سے پہلے چونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ غیبت کو اختیار کیا تو یہ ان کی ایک سنت ہے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف میں بھی یہ سنت جاری ہو۔ جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک ہمارے قائم کے لیے غیبت ہوگی کہ جس کی مدت طویل ہوگی۔ راوی نے کہا، اے فرزند رسول، اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ غیبت کے سلسلہ میں انبیاء کی سنت آپ کے بارے میں بھی جاری رہے۔ اس غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں یہ غیبت پیش آتی ہے؟ کیوں ایک الہی حجت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان حضور کو تر کر دیتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے؟ کیوں ہمارے امام جو ہے وہ غائب ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے جب بھی موضوع غیبت کو مطرح کیا ائمہ نے یا پیغمبر نے تو اس وقت یہ سوال ان سے بھی ہوا اور انہوں نے ان کا جواب بھی دیا۔ لیکن ایک اہم نقطہ جو یہاں وہ یہ ہے کہ اس کا اصل جواب یا اصلی وجہ جو ہے، جس کو ہم کہیں کہ اساسی ترین وجہ یہ ہے، وہ نہیں بتائی گئی، اور اس کو بعنوان سر الہی تعبیر کیا گیا کہ یہ ایک الہی راز ہے، جب امام ظہور کریں گے تو اس وقت یہ راز جو ہے وہ آیا ہوگا۔ لیکن ساتھ ایک اچھے نقطے کی تاکید کی گئی، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پروردگار حکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت اور مسئلہ سے خالی نہیں، اب چونکہ یہ غیبت جو ہے اس کی طرف سے ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور ایک مسئلہ ہے جس کا فائدہ ہم لوگوں کو ہی ہونا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، امر خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بے شک صحو عصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ جس میں ہر اہل باطل جو ہے وہ شک و تردید کا شکار ہوگا، تو راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی تو امام فرماتے ہیں کہ غیبت کی علت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتے، غیبت اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے کہ جس کے تمام کام حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان وجوہات کا علم نہ ہو، تو پھر بھی چونکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں، روایات میں راویوں نے اس موضوع پہ اصرار کیا اور پوچھنا چاہا، تو ائمہ نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ہم اس کو اصلی وجہ نہیں تو شمار کرتے، اصلی وجہ کے ضمن میں جو وجوہات ہوتی ہیں اس کو شمار کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تھیں۔ مثلا ایک جو وجہ بیان کی گئی وہ ہے عوام کی تادیب یا عوام کو تنبیہ، اس سے پہلے جتنی بھی الہی حجج تھیں مثلا ہمارے 11 امام تھے لوگوں کے درمیان، چونکہ ان کے حضور کی قدر نہیں کی گئی، ان کو ہمیشہ تکلیفوں میں رکھا گیا، ان کو اپنا مشن اور مقصد جو ہے اسے پورا کرنے نہیں دیا گیا، بے پناہ رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور وہ جو ارد گرد ان کے جو مددگار یا یار انصار لوگ تھے وہ بھی ناتواں تھے، عاجز تھے، وہ بھی نہیں کر سکے اس طرح ہمراہی جس طرح امام کی کرنی چاہیے تھی۔ تو اس عنوان سے اللہ تعالیٰ نے حجت خدا کو لوگوں کی نگاہوں سے اٹھا لیا تاکہ اس کے وجود اور اس کے حضور سے جو برکات ان کو مل رہی تھیں، اب جب حضور کی برکات نہیں ہوں گی تو ان پر یقیناً جو ہے وہ مصائب بڑھیں گے، علمی حوالے سے بھی، عملی حوالے سے، تو اس وقت ان کو امام کی قدر اور اس فیض کا احساس ہوگا جو ان کے حضور سے ان کو مل رہا تھا۔ جیسے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو تو پھر ہمیں ان سے جدا کر لیتا ہے۔ ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی کہ اس سے پہلے جتنے آئمہ تھے ہمارے، وہ مجبور تھے کہ وقت کے جو ظالم حکمران یا جو بے عنوان خلیفہ لوگ تھے ان کی بیعت میں یا ان کے ساتھ عہد و پیمان کی شکل میں رہیں، چونکہ وہ ہمارے آئمہ سے عہد لیتے تھے کہ آپ نے ہمارے خلاف انقلاب نہیں لانا، آپ نے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ تو اس عہد کے ساتھ ان کو کچھ ٹائم ملتا تھا لوگوں کی رہنمائی کرنے کا، ان کی علمی مشکلات دور کرنے کا، ان کے سوالوں کے جواب دینے کا، ان کو اس علم الہی جو پیغمبر اور امیر المومنین سے انہیں وراثت ملا اس کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو اگرچہ اس تھوڑی سی مدت میں بھی ان کو بے پناہ اذیتیں دی جاتی تھیں، لیکن ان سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ آپ نے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، تو وہ پابند تھے عہد کو پورا کرنے کے۔ تو ہمارے امام جو ہیں 12 امام، ان کے بارے میں حدیث میں ایک غیبت کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کسی عہد کے پابند رہیں، بلکہ جب یہ ظاہر ہوں تو ان کے سر پر کسی قسم کا کوئی عہد نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی وعدے کا بوجھ نہ ہو، یہ آرام سے اپنا مشن پورا کریں اور وہ جو انقلاب لانا چاہیے تھا اس کو لائیں۔ جیسا امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام مہدی سلام اللہ علیہ تلوار کے ذریعے قیام فرمائیں گے تو آپ کا کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک وجہ تھی لوگوں کا امتحان، چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ہر حجت کے زمانے کی جو اپنی مخلوق ہے، اپنے بندے ہیں، ان کو آزماتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک یہی پروردگار کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہر دور میں لوگوں کو آزمایا ہے۔ تو ایک وقت تک اللہ حجت کے حضور سے آزماتا رہا لوگوں کو کہ یہ کس حد تک قدر کرتے ہیں، اب خدا جو ہے وہ حجت کو غائب کر کے لوگوں کو آزما رہا ہے کہ آیا اب یہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے ایمان پر باقی ہیں، ثابت قدم ہیں، یا ایمان چھوڑ دیتے ہیں اور باطل اور گمراہ لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے، کیونکہ صاحب امر یعنی امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک غیبت ہوگی کہ جس میں ان کے ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے، اور اس غیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کرے گا۔ اسی طرح ایک وجہ تھی وہ امام کی جان کی حفاظت، چونکہ امام مہدی سلام اللہ کے والے سے احادیث جو ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر پہنچی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ان ظالم حکمرانوں تک بھی پہنچی ہوئی تھی، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ جب امام مہدی سلام اللہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کو قتل کر دیں تاکہ وہ ہمارے خلاف وہ انقلاب اور وہ جو انہوں نے آ کے ظلم و ستم کو دنیا سے مٹانا ہے وہ یہ کام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جان بچانا مقصود تھی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو پردہ غیبت میں ان کو بھیج دیا تاکہ اس طرح ان کی جان بچی رہے اور وہ اس مناسب وقت کا انتظار بھی کریں جس میں پھر انہوں نے اپنے انصار و عوان کے ساتھ ایک الہی انقلاب لانا ہے۔ یہ بھی حقیقت جو ہے وہ احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اب یہ کہ یہ غیبت جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ غیبت کی دو قسمیں، ایک غیبت صغرا ہے اور ایک غیبت کبرا ہے۔ غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ غیبت صغرا کے اندر امام کی طرف سے نائب مقرر ہوتے تھے جو امام اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے، لوگ ان نائبین کے ذریعے امام سے رابطہ رکھتے تھے، اپنے سوالات بھیجتے تھے، اپنے خط بھیجتے تھے، اور ان سے امام کا جو ہے وہ جواب وصول کرتے تھے، اور کبھی کسی نے اگر زیارت بھی کرنی ہوتی تو ان کے ذریعے امام کے حضور میں مشرف بھی ہوتے. لیکن غیبت کبریٰ میں جو ہے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے دور میں نائب مقرر کی اور پھر ختم کر دیا غیبت کبریٰ میں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے لوگ مومنین جو ہے وہ ان کو عادت تھی اماموں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی. اب جب ایک دم غیبت پیش آئی تو یہ کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، ایک دم تردید کا شکار نہ ہو جائیں، شک و شبہ میں نہ پڑ جائیں، کچھ حد تک جو ہے ان کے ساتھ رابطہ رہا ان نائبین کے ذریعے. پھر یہاں ان کو ایسے ایسے لوگوں کو عادت پڑی علماء فقہا کے ساتھ رابطہ کرنے کی اور ان فقہا کے ذریعے امام کا حکم لینے کی. پھر جب دیکھا کہ لوگ اب مانوس ہو گئے اس روش کے ساتھ، پھر مکمل غیبت ہو گئی. اور اس مکمل غیبت میں امام نے واضح طور پر حکم دے دیا کہ جو بھی فقیہ اس مرحلے تک پہنچے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، اس کی طرف رجوع اسی طرح جس طرح میری طرف رجوع ہے، چونکہ وہ سوائے ہماری تعلیمات کے کچھ آپ تک نہیں پہنچاتے، وہ وہی کہیں گے جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہمارا حکم ہے. غیبت صغرا کے اندر جو امام کے نائب تھے، یہ چار نائب ہیں اور چاروں ایک عظیم اہم شخصیات تھیں. ان میں سے پہلے جناب عثمان بن سعید عمری ہیں، اور ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان عمری. یہ دونوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، بلکہ پہلے جو ہیں جناب عثمان بن سعید، یہ امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی اصحاب اور وکلاء میں سے تھے، اور ان کے اس زمانے میں حکم آ چکا تھا کہ انہوں نے امام مہدی سلام اللہ کا نائب بننا ہے. اس طرح جناب محمد بن عثمان عمری کا بھی حکم امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے زمانے میں دے چکے تھے کہ یہ میرے فرزند کے دوسرے نائب بنیں گے. ان کے بعد جناب حسین بن روح نبختی ہیں، یہ تیسرے نائب ہیں، اور ان کے بعد آخری جو ہیں علی بن محمد ثمری ہیں. جی، یہ چاروں نائب جو ہیں، یہ اگرچہ اپنے زمانے کے بلند پایا علماء فقہا میں سے نہیں تھے، خاص شخصیات تھیں، خاص اصحاب تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسے اوصاف تھے جن کی بنا پر اماموں نے ان کو نائب قرار دیا امام زمانہ کا، اور امام زمانہ نے ان کو اپنے نیابت کے شرف سے نوازا. وہ صفات جو بیان کی گئیں وہ یہ ہیں کہ یہ امین تھے، عفیف تھے، کردار میں پاک تھے، رفتار و گفتار میں عدالت رکھتے تھے، رازدار تھے، اسرار اہل بیت کے محافظ تھے، شجاع تھے، نہایت فہم و شعور کے مالک تھے، اور واقعاً ان کے اندر یہ صفات تھیں جن کی بنا پر انہوں نے ایک اہم کام کیا. ایک طرف انہوں نے مومنین کے ساتھ رابطہ رکھا اور ان کو امام کے ساتھ ملاتے رہے اور ان کے سوالات امام تک پہنچاتے رہے، امام اور مومنین کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. اور دوسری طرف انہوں نے بنی عباس کے جو حکمران تھے، ان کے جاسوسوں سے، ان کے سپاہیوں سے یا ان کی سازشوں سے امام کو بچائے رکھا. اور یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے تو انہوں نے کبھی بھی ان کو امام کے مقام سے، ان کی جگہ سے آگاہ نہیں کرنا تھا، اگرچہ ان کو ہمیشہ علم ہوتا تھا کہ امام اس وقت کہاں ہے. تو ان کے اندر کچھ ایسی صفات تھیں جن کے بنا پر امام نے ان کو اپنے نیابت کے شرف سے نوازا. اور واقعی انہوں نے اس زمانے میں اہل تشیع کو اس غیبت صغرا کے ایک عجیب و غریب دور سے گزارا کہ جب شیعہ لوگ پریشان تھے امام کی غیبت سے، تو انہوں نے ان کو حوصلہ دیا، دین پر ثابت قدم رکھنے کی تاکید کی اور ثابت قدم رکھا، اور یوں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے انہوں نے غیبت صغرا سے گزارا لوگوں کو. اب جب غیبت کبرا شروع ہوئی تو اس وقت امام زمانہ جلال فرج شریف کا ایک خط جو ہے وہ آخری نائب علی بن محمد ثمری کی پاس پہنچا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے علی بن محمد ثمری، اللہ تعالیٰ آپ کی وفات پر آپ کے دین بھائیوں کو اجر جمیل عنایت فرمائے، کیونکہ آپ 6 دن کے بعد عالم بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے. اسی وجہ سے اپنے کاموں کو خوب دیکھ بھال لو، اور اپنے بعد کسی کو اپنا وسیع نہ بناؤ، کیونکہ مکمل غیبت کا زمانہ پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک اللہ کا حکم ہوگا، اور اس کے بعد ایک طویل مدت ہوگی جس میں دل سخت ہو جائیں گے اور زمین ظلم و ستم سے بھر جائیں گے. تو یوں امام نے اپنے بعد جو ہے اس کو علی بن محمد ثمری کے بعد مزید کسی کو نائب بنانے سے منع کر دیا، اور یہاں سے غیبت کبریٰ شروع ہوئی. غیبت کبریٰ میں امام کی طرف سے جو حکم آیا اہل تشیع کو, مومنین کو, وہ یہ تھا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم, کہ اب جو ہے آئندہ پیش آنے والے حوادث مسائل میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کی پہچان میں ہماری احادیث کے راویوں یعنی فقہا کی طرف رجوع کریں, کیونکہ وہ تم پر حجت ہیں اور ہم ان پر خدا کی طرف سے حجت ہیں. اور واقعاً یہاں سے اجتہاد شروع ہوا اور یہ اجتہاد ابھی تک زندہ ہے, یہ نظام اجتہاد. اس میں نظام اجتہاد جو ہے یہ امام کے حکم کی بنا پر شروع ہوا کہ ہمارے فقہا اور علماء جو ہے وہ انہی احادیث میں, انہی روایات میں, انہی آیات میں تحقیق کرتے ہیں اور شرعی مسائل کو کشف کرتے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں. اور جب بھی ہم کسی مشکل کا شکار ہوں علمی حوالے سے تو ہم فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ ائمہ علیہ السلام سے منقول احادیث میں تفحص کر کے, تحقیق کر کے جو صحیح حکم ہے وہ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں. یوں نظام اجتہاد شروع ہوا اور آج تک ہم اسی نظام اجتہاد کے ساتھ امام کے حکم کی بنا پر چل رہے ہیں. تو یہ فقہا اور مجتہدین جو ہے یہ امام کی طرف سے ہم پر حجت ہیں. ہم ان کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ امام نے حکم دیا, اور ان کی تقلید گویا دوسرے لفظوں میں امام زمانہ کی تقلید ہے, کیونکہ یہ پل ہے, یہ واسطہ ہے ہمارے اور امام کے درمیان کہ ہمیں امام کے حکم سے آشنا کرواتے ہیں. اور الحمدللہ ہم آج تک جو ہے کسی مسئلے میں بھی کسی مشکل کا شکار نہ ہوئے ان فقہا کے اسی عظیم امر کی بنا پر کہ انہوں نے ہمیشہ دینی احکامات کو, دینی تعلیمات کو زندہ رکھا اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھاتے رہے. جیسے کہ امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں اس فقہا کے کردار کو اور ان کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ علماء کرام نہ ہوتے جو امام مہدی کی غیبت میں لوگوں کو آپ کی طرف دعوت دیتے اور آپ کو اپنے امام کی طرف ہدایت کرتے, نیز حجتوں اور خداوند عالم کے دینی مستحکم دلائل کی حمایت نہ کرتے, اگر یہ نہ ہوتے ایسے بابصیرت علماء جو خدا کے بندوں کو شیطان اور شیطان صفت لوگوں نیز دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے جال سے نجات نہ دیتے, تو پھر دین خدا پر کوئی باقی نہ رہتا اور سب دین سے خارج ہو جاتے. لیکن انہوں نے شیعوں کے عقائد اور افکار کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا, جیسے کہ کشتی کا نا خدا کشتی میں سوار مسافروں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے, اور یہ علماء اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندے ہیں. تو بہرحال ایسا فقی, ایسا مجتہد جن کو ہم تقلید کے لیے انتخاب کریں, جس کے بتائی گئی تعلیمات اور احکامات پر عمل کریں, اس کی بہت ساری شرائط ہیں. ایک تو شرط یہی ہے کہ وہ فقی ہیں اور عالم ہوں. دوسری شرط جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ صغیرہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتے ہوں, اپنے زمانے کے مولا اور آقا کی مکمل اطاعت کرتے ہوں, تو اس فقی کی تقلید ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے حکم امام پوچھیں. اور وہ اس پر واجب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں تحقیق کرتے ہوئے ہمیں الہی حکم سے جو ہے وہ آگاہ کریں. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقہا اکرام اور دینی علماء میں سے جو شخص گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دین کا محافظ ہو اور اپنے نفس اور خواہشات کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے زمانہ کے مولا اور آقا کی اطاعت کرتا ہو, تو مومنین پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کریں. اور آگے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ صرف بعض شیعہ فقہا ایسے ہوں گے, نہ کہ سب لوگ. ہو سکتا ہے بہت سارے فقہا ہوں لیکن عملی حوالے سے ممکن ہے کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہو. تو ہم ایسے فقیہ کی پیروی کرتے ہیں کہ جو عکس ہوتا ہے ایک معصوم امام کا, اگرچہ وہ امام معصوم کی مانت نہیں ہوتا, امام معصوم کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک عکس ہوتا ہے. جس طرح امام علم میں ہمارے لیے مرجع ہوتے ہیں, وہ بھی انہی کی تعلیمات میں ہمارے لیے مرجع ہے. جس طرح امام کردار میں معصوم ہوتے ہیں, وہ اپنے کردار میں عادل ہوتا ہے, پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے, گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. اور جس طرح امام اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, اس طرح وہ بھی اپنے آپ کو ہر قسم کی ہیلے سے, شیطانی امر سے, حتیٰ کہ نفس کی خواہشات میں پھنسنے سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کے اقتداء کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت کے پر آشوب حالات میں صحیح معنوں میں فقہا سے, ان کی معرفت سے آگاہ کرے اور ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان کی پیروی ہی در حقیقت ام اہل بیت کی پیروی ہے اور دین خدا کی پیروی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔